شمع میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
تو شمع میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی لوکیشن، ایک نئے انداز سے سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر حاضر ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو یہ لوکیشن بھی پسند آئے گی. عالم تیرا پروانہ سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بھی ہیں، مگر کیا یہ معلوم ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک یہی ہے، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری نئی معلومات بھی آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں. میں اور آپ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تکلیف میں آئیں تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر کیا گزرتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوب ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے کیا خوب ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں گویا بیان فرمایا، آپ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہیں، ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے بھی ہیں. پوری پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری بھی فرماتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر ورم بھی آ جایا کرتے. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خوبصورت شعر میں التجا بھی کر دی، اور یہی قرآن میں جو وصف نبی پاک کا ذکر ہوا وہ بھی بیان کر دیا. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ مومن ہوں مؤمنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. حضور میں مومن ہوں اور آپ تو مومنین پہ رؤوف الرحیم ہیں. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یہ کون سی آیت کی طرف اشارہ ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر. اے محبوب، تمہارے پاس جب کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا. سبحان اللہ. تو حضور، منگتا بھی ہوں تو منگتوں کے لیے لا نہر کی خوشی ہے، اور مومن ہوں تو مومنوں کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں. سبحان اللہ. تو پھر تو ہمارا کام بن ہی جائے گا. ناظرین، آج سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رؤوف الرحیم بھی ہیں، جو سائلوں پر مہربان بھی ہیں، جو امت کے خیر خواہ بھی ہیں، جو ہمارے لیے راتوں کو جاگا کرتے، جو ہمارے لیے خوب دعائیں کیا کرتے. آج دنیا میں لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بظاہر ہمیں جانتے بھی نہیں. وہ نوجوان جو کسی اور کو ایڈمائر، ان سے انسپائر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں میں ان کا فین ہوں، کوئی کسی کرکٹر کا، کوئی کسی فٹ بالر کا، کوئی کسی گلوکار کا، اور عجیب عجیب لوگوں کے آپ فین بنے پھرتے ہیں اور ان کے دیوانے کہلاتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کے آپ فین بن گئے ہیں کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کے آپ دیوانے ہیں کیا کبھی اس نے آپ کے لیے کچھ اچھا سوچا یا آپ کے لیے بھلائی کی ہے، آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ تو شاید آپ میں سے بہت سو کا جواب تو یہ ہوگا کہ میں نے جس کی بہت ساری تصویریں جمع کر رکھی ہیں، میں نے جس کے بہت سارے جناب البم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس جیسے بال، اس جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہوں، وہ تو میرا نام بھی نہیں جانتا، احسان کیا کرے گا، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، بس پسند بہت ہے۔ ارے میرے پیارے نوجوانوں، کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے جو آپ کو جانتا بھی نہیں، کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ کیوں نہ اس کو چاہیں کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، سجدے میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر ہمارے لیے آنسو بہا رہے تھے، رب حبلی امتی کی صدایں بلند کر رہے تھے، آج بھی قبر انور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن ہمیں جانا ہے تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ انشاءاللہ شفاعت کر کے جنت میں لے جانا ہے۔ واقعی اگر محبت کرنے کا حق ہے، کسی پہ قربان ہونا چاہیے، تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، اور رب نے بنایا بھی اتنا ہی پیارا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پروانے بن جائیں۔ کیا خوبصورت بات مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔
سرکار سرکار
سبحان اللہ جی ناظرین، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور آج ہم یہ جانیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں؟ آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں اپنے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، عورتوں کے حقوق پر. ایک سٹیزن، ایک شہری کسی ملک میں رہتا ہے تو اپنے حقوق کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے، معلومات کر رہا ہوتا ہے، مگر کیا ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے مقدس حقوق کو اپنی کتاب شفا شریف میں بہت ہی مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں اختصار کے ساتھ مختصراً اس کے بارے میں بات کریں گے. آٹھ حقوق ناظرین، 8 rights of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ، 8 وہ حقوق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی امت پر، یعنی ہم سب پر. اب ذرا پہلے 8 حقوق کے میں ہیڈ لائنز پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں. نمبر 1، ایمان بالرسول. نمبر 2، اتباع سنت رسول. نمبر 3، اطاعت رسول. نمبر 4، محبت رسول. نمبر 5، تعظیم رسول. نمبر 6، مدح رسول. نمبر 7، درود شریف. اور نمبر 8، قبر انور کی زیارت. اللہ اکبر، یہ 8 حقوق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتیوں کو پورے کرنے لازمی ہیں. کیا ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں؟ بلکہ شاید بہت سارے ویورز، بہت سارے ناظرین تو وہ ہوں گے جو پہلی بار ہی ان 8 حقوق کے بارے میں جان رہے ہوں گے. یہ علم دین سے کتنی دوری ہے ناظرین. پہلا حق، اب آئیے شروع کرتے ہیں، ایمان بالرسول. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. الحمدللہ ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہ پہلا حق تو ہم سارے ادا کر رہے ہیں. بس اللہ کرے کہ یہ مرتے دم تک یہ دامن تھامے رہیں، ایمان لے کر ہی قبر میں جائیں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں ناظرین، کہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں. یہ مسلمان بنتا ہی جب ہے جب اللہ کو اپنا مولا مانے، اپنا مالک مانے، اس کو معبود مانے، اس کے سوا عبادت میں کسی کو شریک نہ مانے. اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر ایمان لانا، ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے، تبھی جا کے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. بلکہ بڑی نازک سی میں بات بتا رہا ہوں کہ علماء سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے، علماء فرماتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کا خاتمہ بڑا اچھا ایمان والا ہو جائے گا. ماشاءاللہ، کہ محمد الرسول اللہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اقرار ہے اور محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا بھی اقرار ہو گیا. کیا کہیں گے، کتنا زبردست حق ہے یہ.
جی ماشاءاللہ، آپ نے جو یہ مدنی پھول دیا اس پر مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
واہ واہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو واقعتاً آپ ایمان کی جان ہیں. ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق ہی ایمان کی جان ہے. شرح قاعدہ نصفیہ جو علم عقیدہ کی کتاب ہے جو درس نظامی عالم کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر جب ایمان کی تعریف کی گئی تو ابتدان یہ الفاظ ذکر کیے گئے، تصدیق النبی بالقلب، دل کے ساتھ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام باتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا جاننا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، آپ کے اقوال کی تصدیق کرنا ایمان ہے. لہذا اعلیٰ حضرت ایمان کی تعریف شعر میں کرتے ہیں کہ ایمان ہے قال مصطفی، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اس میں آپ کو سچا جاننا یہی ایمان.
اور اس کا اگلا مصرع کتنا پیارا ہے، قرآن ہے حال مصطفی. ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، یعنی نبی پاک کے جو احوال ہیں سبحان اللہ وہ قرآن ہے اور جو پیارے آقا نے فرما دیا وہ ایمان ہے. کیا خود
ایمان ملا کے صدقے کے صدقے، وہ کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی راشد بھائی،
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت سارے عقائد ضمناً بیان کیے جاتے ہیں. ایمان بالرسول کا معنی کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا، جو شانیں جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں، رب نے اپنے محبوب کا جو تعارف بیان فرمایا اس کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ ایمان بالرسول کا حصہ ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے کہ دیگر انبیاء ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں رب نے عطا کی ہیں، ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، یہ ایمان بالرسول ہے. اور ایمان بالرسول ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی درست اسی صورت میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے. کیوں؟ کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ذات کو ماننا. تو ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر بھی اعتقاد رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام ارشاد فرمائے، جو فرامین ارشاد فرمائے، ان کو بھی مانا جائے. اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو مانا.
کیا بات ہے سیدی اعلی حضرت، پھر کیوں نہ کہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.
با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا
بھائیوں. یہاں اب ایک تو ایمان، جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک حق تو ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی بڑی اہمیت بھی ہے اور اس کی حفاظت کی فکر بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت سے دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، ساری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ اسلام ہے. بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. بٹ مگر یہ یاد رہے کہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتے ہیں، مسلمان معاذ اللہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے. اس میں ہمیں ڈرنا ہے. جی ہاں، ایسی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے علم دین سے اتنی دوری ہے کہ لوگ ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی مسلمان کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نا. تو اب یہ پتہ ہی نہیں کہ کفریہ کلمات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی پاک کی شان کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، پھر فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں. بڑی سازش کے تحت ناظرین مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کمپین چلائی جاتی ہے. کچھ ایسے فلمی گانے لائے جاتے ہیں کہ لوگ اسے گنگنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں پوجا کا تو سجدے کا، محبوب کو سجدہ کرنا، پوجا کرنا، پتہ نہیں کیا کیا اسے باتیں ہوتی ہیں، خدا کو ظالم کہا جا رہا ہوتا ہے اور مسلمان کہلانے والے اسے سن بھی رہے ہوتے ہیں، جھوم بھی رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور بات، مطلب جو چٹکلے ہوتے ہیں جس کو کامیڈی شو کہتے ہیں، کامیڈین جیسے ایسے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، عذاب کی تخفیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسے سن بھی رہے ہوتے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہوتے ہیں. کیا ایمان اتنا سستا ہو گیا ناظرین کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ایمان ہی چھن گیا تو یہ ساری نمازیں، عمرے، حج، صدقات، قربانی سب بیکار ہو جائے گا. ایمان پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا. یاد رکھیے ویزا تو بعد میں لگے گا، پہلے پاسپورٹ چاہیے نا. اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟ لیکن آج فکر کس کو ہے؟ یہ سوچتا کون ہے کہ میں ایمان کی حفاظت کی فکر کروں؟ اپنی ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں مگر ایمان کی حفاظت کی فکر بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے ناظرین، نبی پاک دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچیں یہ کون دعا کر رہا ہے جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ ہم وہ شعر سنتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، دین سارے جہاں کو ان کے صدقے ملا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی دعا کریں، فکر کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں کہتا ہوں ڈرا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چار کیٹیگریز بیان کی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان جو ہے چار قسم کی، یعنی اس کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں،
اللہ
مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما دے، اس قسم میں شامل فرما، تیرے کرم سے تو نے ایمان والا بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمانوں والی زندگی دی ہے، مولا موت بھی مسلمانوں والی دینا، ایمان والی دینا۔ دوسری کیٹیگری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلم، غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں اور بے ایمان موت ہی مرتے ہیں، یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں۔ تیسری کیٹیگری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، نصیب میں ایمان لکھا ہوتا ہے، ان کو ایمان مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے پہلے بھی اپنے بیانات میں سنایا، ہانگ کانگ کی بات ہے کہ ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی ہاسپٹل میں گئے کسی مریض کی عیادت کے لیے، تو مریض کی عیادت کر رہے تھے تو برابر میں ایک اور بیڈ پر ایک بوڑھا شخص، 70 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، غیر مسلم تھا، وہ اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، امامہ داڑھی اور وہ آئے ہوئے تھے اور مریض کی عیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے بیڈ پہ پہنچ گئے تو کہا یہ آپ کا کیا حلیہ، یہ کیا، کون لوگ ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا مسلمان ہیں، اور دو چار اس نے سوال کیے، اسلامی بھائی نے اس پر انفرادی کوشش کی، راشد بھائی بستر مرگ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا اور اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یار، اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، اسلامی بھائی اللہ کی شان تھی نا، اس کے بستر تک پہنچے اور اس اسباب بنے اور اسے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہو رہا ہے، لیکن جو چوتھی کیٹیگری پیارے آقا نے بیان کی نا، وہ ہم سب کے لیے ڈر جانے کے لیے کافی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ہمیں اس کیٹیگری کے بارے میں ڈرنا ہے، ایمان ہے تو صحیح مگر کیا مرتے دم تک ایمان رہے گا؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ناظرین؟ کبھی دعائیں کی، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یار کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میری یہ نعمت نہ چھن جائے، مال کیسے چوری ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کی فکر ہے، گاڑی کو لاک کون سا لگانا ہے، گولڈ کدھر چھپانا ہے، بینک میں پیسے کیسے رکھنے ہیں، سب پتا ہے۔ نہیں پتا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ خدا را میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کی فکر کیجئے، اس کے لیے دعائیں کیجئے اور ایسے لوگوں سے دور رہیے جو جس کو کہتے ہیں ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرواتے ہیں، ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے ایمان کی حفاظت کے بارے میں؟
علماء گل بیان کی تھی کہ انسان زندگی جتنے بھی نیک اعمال کرے، خواہ عبادت دے ناتے ہوئے، حقوق العباد دے ناتے ہوئے، خدمت خلق دے ناتے ہوئے، جتنی نیکیاں کرے، مال خرچ کرے، اگر بندے کو ایمان نہیں، ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، یہ سارے اعمال جڑے ہیں بالکل برباد ہیں۔ قرآن مجید جی دی مثال دیتی گئی کہ ایمان تو بغیر اگر کوئی نیکی کر بھی لئے تھے، ہوا منصورہ، یعنی اڑتے ہوئے غبار کی طرح، ایمان آئیے تو سب کچھ آئیے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ضروریات دین تو مراد دین دے او مسئلے، دین دیاں او ضروری گلاں ہیں جنن جاننا دے معاملے وچ، جنہاں دا علم رکھنے دے معاملے وچ خاص بندے اور عام بندے شریک ہیں۔ خاص بندے تو مراد علماء، یعنی علماء انہاں عقیدے جان دین، اور عام بندے تو مراد او جڑے آپ عالم نہ ہون لیکن علماء دی صحبت وچ رہن والے ہون۔ کیونکہ بندہ اگر مسلمان ہے اور لا علمی دی وجہ تو بھی اگر ضروریات دین وچوں کسی ایک دا انکار کر دیتا تے بندے دا ایمان برباد ہو جائے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ہے، آپ دا آخری نبی ہونا ہے ضروریات دین وچوں ہے۔ قرآن مجید جڑا اللہ تبارک و تعالی دا کلام ہے، اس کتاب دے بارے چ اے عقیدہ رکھنا ہے ضروریات دین دا حصہ، مسلمان رانا واسطے ضروری ہے کہ اس قرآن وچ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایک لمبی تفسیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ سن معلومات حاصل کرنا دی توفیق عطا کرے. دو کتاباں دا میں حوالہ پیش کرے سا. المدینۃ العلمیہ بڑے شاندار انداز وچ استکم کیتا 10 عقیدے, اے سن پڑھنی چاہیے. نال ہی امیر علیہ سنت کی کتاب لکھی ہے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب. میں سمجھدا کہ اس وچ ایسی گلاں اور ایسے عقائد بیان کیتے گئے, ایسے ضروری شریعت دے مسئلے بیان کیتے گئے کہ ہر مسلمان تے اے مسائل سیکھنا فرض عین ہے.
جی ناظرین, آپ نے سنا کہ بڑی پیاری کتابیں ہمارے راشد بھائی نے بتائی کہ 10 عقیدے, یہ بھی المدینۃ العلمیہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور بڑی پیاری کتاب کفری کلمات کے بارے میں سوال و جواب. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اردو زبان میں تو شاید ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. ایک ایسا تحفہ دیا ہے امت کو امیر اہل سنت نے. اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی, آپ نے تو یوں سمجھیے کہ مثالوں کے ذریعے بتا دیا کہ کہاں کامیڈی کے ذریعے یا گانوں میں کس طرح لوگ اشعار میں کفری کلمات بول جاتے ہیں. تو پلیز اس کتاب کو پڑھیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں بھی اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے. راشد بھائی, یہاں ایک اور بات کر کے پھر ہم دوسری زبانوں کی طرف چلیں گے. اصل میں شیطان ہے نا, وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ایمان چھن جائے, مسلمان جو ہے معاذ اللہ کو ایسی بات کر جائے, ایسی حرکت کر جائے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنا آسان تھوڑی ہے یار کہ ایک جملے سے جو ہے نا ایمان چلا جائے گا. آپ لوگ اتنا مشکل بنا دیا دین کو آپ نے, اور جناب کیا ایک جملے سے ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کا سمپل جواب تو وہی ہے جو میں نے واقعہ سنایا کہ 70 سال سے وہ بندہ کفر میں تھا, اس نے ایک بار کلمہ دل کی صداقت کے ساتھ پڑھ لیا, وہ مسلمان ہو گیا. یعنی بندہ کافر ہو غیر مسلم ہو, اور اگر وہ دل کی صداقت کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور شہادت دے دیتا ہے تو وہ تو ایمان والا ہو گیا نا. تو ایک جملے سے جب کفر سے ایمان میں آ سکتا ہے کوئی, تو وہی ایک بے ادبی کا جملہ, گستاخی کا جملہ, کوئی ایسی بات اس کو ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے.
قرآن مجید میں بلعم بن باورہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اتنا بڑا, یہ صرف ایک عام مومن نہیں بلکہ ولی تھا, اور اتنا بڑا ولی تھا کہ مستجاب الدعوات تھا, یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, اور اس کا ایسا تصرف تھا اور ایسی روحانیت تھی اس کے پاس کہ زمین پر رہتے ہوئے جب یہ آسمان کی طرف نگاہ کرتا تھا تو لوہے محفوظ کی تحریر پڑھتا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کی, کفر اختیار کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت بھی سلب کی, ایمان بھی سلب کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں یہ بلعم بن باورہ جہنم میں جائے گا.
اللہ کرے
ایمان کا سلب ہونا, یہ تو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں.
ہمیں بس احتیاط کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. پہلا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پر یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے, اور ایمان پر جس کو کہتے ہیں نا ثابت قدم رہا جائے. ایک حدیث تو شاید سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات, مگر ایک اور حدیث پاک بھی ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار ہی خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہوا تو اعمال کام آئیں گے, ورنہ یہ سارے اعمال جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں گے.
خدا یا ہوئے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی.
اب ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو اب سمجھ آئے گا کہ امیر اہل سنت کے اشعار میں کتنی بار ایمان کی حفاظت کی التجا ہوتی ہے, یعنی ایمان کی کتنی فکر نظر آتی ہے. یہ ایک شعر نہیں, ایسے کئی شعر ہیں. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی, بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے جس میں ایمان پر خاتمے, ایمان کی استقامت مانگی گئی. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اللہ مجھے بھی ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. کچھ کال سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں.
حاجی صاحب, ماں محمد احمد لاڑکانے کا عرض کرے رہیو آیاں. ماں تاں جو سلسلو ڈسندو آیاں, ماشاء اللہ ڈاڈو سٹھو سلسلو آئے, ائیں تاں بھی ڈاڈا پیارا لگندا آیو, ڈاڈا خوبصورت. ماشاء اللہ تاں جو انداز بھی ڈاڈو سٹھو آئے. ماں سندھی نعت جو ایک شعر پڑھاں تو, عرض آئے تا تاں بھی جو کو آسو تا سندھی میں نعت بدھایو. مونجو مصطفی پاک پدھرو لکھن میں جیئے گل گلابی اسہنو گلن میں, تاں عرض آئے تا تاں بھی ایک سندھی میں نعت بدھایو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلے بھائی, سندھی مبلک کی گفتگو کے بعد ماشاءاللہ سندھی کال بھی آ گئی ہے. جزاک اللہ تمہاں جی مہربانی, تمہاں اساں کے کال کیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے سندھی زبان کے بھی ایک دو شعر آپ کو سنائیں, بلکہ میرا خیال ہے آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا سندھی میں, تو انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے. اچھا چلے ایک اور کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ یہ عالم تیرا پروانہ جی کو پروگرام ہے, اللہ ماشاء اللہ زبردست ہے. عبدالربی بھائی سے تھوڑا کی گزارش ہے کہ کوئی کچھی زبان میں کوئی کلام وغیرہ سنائے جو تھوڑا سانجے دل راضی تھی.
بھائی کچھی زبان والے آپ ہی سنا دیتے بھائی، ابھی کچھی زبان میں تو میرے پاس شاید جی کچھ ہے، ہاں کلام تو ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، چلیں اگلی کال دے دے.
محمد کلیم اتاری، ڈی جی خان کولا لینا پیا. آج صاحب دوارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ، میں میرے گھر والے بڑے شوق نہ لے دیں. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو برکت دے وے. ساری ایک فرمائش ہے، تو ساکو سرائکی دے وچ ایک نعت سنا دے وہ. جزاک اللہ.
جی جزاک اللہ. سرائکی نعت تو میں نے ایک دو بار پڑھی ہے سلسلوں میں، کچھی نعت چلے میں نے بھی نکالی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ بہت ٹائم بعد پڑھ رہا ہوں، شاید میں نے ذہنی آزمائش پہ پڑھی تھی، تو ٹرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ، مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ، ایوں طالب اساں آقا کوٹھایو یا رسول اللہ، ایوں طالب اساں آقا کوٹھایو یا رسول اللہ. صبح سانجی طلب ہی آ پجا درتے کڈے آجے، صبح سانجی طلب ہی جاندر دے کٹے آجے، وری در دے اچانجے گھرایو یا رسول اللہ، وری در دے اچانجے گھرایو یا رسول اللہ. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ، مجھوں نظروں آئیں پیاسیوں دسے لا گنبد خضرا، سے لا گنبد خضرا، مجھے نظریں جی پیاسا کا بجھایو یا رسول اللہ، مجھے نظریں جی پیاسا کا بجھایو یا رسول اللہ. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ، ایوں طالب اساں کا کوٹھایو یا رسول اللہ.
اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مدینے میں غلاموں کو بلائیے یا رسول اللہ، ہمیں طالب آقا جلدی بلائیے یا رسول اللہ، صبح شام طلب ہے آپ کے در پہ کب آئیں گے، پھر آپ کے در پر آئیں بلائیے یا رسول اللہ. اللہ کرے کہ جلدی مدینہ پاک کی ہم سب کو حاضری نصیب ہو. دوسرا حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قاضی ایاز نے اپنی بڑی پیاری کتاب شفا شریف میں بیان کیا، اور وہ ہے اتباع سنت رسول. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، سنت کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے, اور یہ قرآنی حکم بھی ہے. آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے ناظرین کہ لوگ سنت کو بڑا آسان اور بڑا نارمل سا لے لیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا, عمل نہیں کیا تو کیا ہوا. ایسا نہیں ہے ناظرین, سنت پر عمل کا حکم تو قرآنی حکم ہے, اور اس کے فوائد کیا ہیں دیکھیں. ایک بات بڑی خوبصورت, آپ قرآن کی آیت سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. دنیا کا دستور کیا ہے کہ میں اگر کہوں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو ہے نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے راضی ہوں گے. تو نارملی انسان یہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے تو میری بات مانو, مجھے میرا حکم مانو, میری پسندیدہ چیزوں پر عمل کرو تو میں بھی تم سے محبت کروں گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں, اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو, محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے, تو کرنا کیا پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. رسول پاک فرماتے ہیں میری اتباع کرو. اچھا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اتباع رسول پاک کی کرنی ہے, بینیفٹ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی انعام یہ کہ اللہ محبوب بنا لے گا, اور صرف محبوب نہ بنائے گا, اب انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ, سنت پر عمل کرنا, نبی پاک کو فالو کرنا, یہ گویا دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کیسا کام آئے گا. رب جسے محبوب بنا لے تو پھر اور کیا چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی پسندیدہ ہو گیا, جس سے رب راضی ہو گیا نا ناظرین, پھر اس سے سب راضی ہو گیا, اس کے سارے کام سیدھے ہو جانے. کیونکہ خالق کائنات وہ ہے, خوشیاں دینے والا وہ ہے, مشکلیں حل کرنے والا وہ ہے, بیماریاں ختم کرنے والا وہ ہے, ہر طرح کی مجھے مصیبت سے بچانے والا وہ ہے. وہی راضی ہو گیا تو کام سارے ٹھیک ہو گئے, اور وہ ناراض ہو گیا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے, سارے چاہے سارا جہان راضی ہے, زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پلیز سمجھیے کہ اتباع سنت رسول یہ کتنا ضروری ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کو نبی پاک نے ستارے فرمایا, ان ستاروں نے جب یہ آیتیں سنی, جب اس طرح کے فرامین سنے تو ان کی زندگی کیسی گزری. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائیں گے. کچھ واقعات سنیں گے, کی کہندے ہو تسی اتباع سنت رسول دے بارے میں؟
جی اے جڑی تسی آیت مبارکہ پڑھی ہے, اس دے حوالے نال میں ایک نقطہ ذکر کرسا. امام احمد کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیا وچ اس آیت مبارکہ دا ایک نا ذکر کیتا. یعنی یہ آیت کیڑی ہے؟ اس آیت کس نا نال لوگ جان دین؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اتباع کرے سی, اللہ اس نے اپنا محبوب بنا لیا سی, اس آیت دا نا ہے آیت محبت. اس آیت مبارکہ دے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا نقطہ ذکر کیتا. اطاعت ترہ طرح دی ہوندی ہے. تین وجہ تو اطاعت کیتی ویندی ہے کسی دی گل بندہ مندا ہی ہے, یا تے محبت دی وجہ تو, جن والدین دی بندہ گل منیندا انہاں دی اطاعت کریندا محبت دی وجہ تو. ایک اطاعت ہوندی ہے خوف اور ڈر دی وجہ تو, جن حاکم دی کوئی گل منے کہ اگر میں ادا حکم نہ من سا, ادی اطاعت نہ کرے سا تے میں نقصان پہنچے سی, اے ڈر والی اطاعت. اور ایک اطاعت ہوندی ہے لالچ والی, جن جڑا غلام ہوندا یا نوکر ہوندا وہ اپنے آقا دی اطاعت کریندا, اس نوں لالچ ہوندا انعام دا اور سلے دا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیڑی اطاعت کرنی ہے, محبت والی, لالچ والی یا ڈر والی؟ مفتی صاحب ذکر کیتا تفسیر نعیمی وچ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت والی اطاعت ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ اگر ڈر یا لالچ دی وجہ تو اطاعت اسی تے وہ اطاعت عارضی ہے, کیونکہ جدن تک وہ ڈر ہے اطاعت اسی, ڈر ختم ہو اسی اطاعت ختم. انی اگر لالچ جدن تک آئیے بندے بندہ گل مننے سی, جیسے ہی لالچ ختم ہو ویسی مطلب پورا ہو ویسی اطاعت ختم ہو ویسی.
محبت
دی وجہ تو اطاعت کرنی ہے, کیونکہ محبت بھی دائمی راستی تے اطاعت بھی دائمی.
کیا بات ہے. نبی پاک سے سچی محبت کر لیجئے, پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کر لیجئے, رب کے محبوب بن جائیں گے. یہ سنت ہے نا ناظرین, سنت پر جو عمل ہے یہ رب کا محبوب بنانے کا نسخہ ہے, اور یہ قرآن کی آیت محبت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے. اب ذرا سنت کو سمجھیے, سنت ہے کیا؟ دراصل لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, تو جب ان کو ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے یہ فرض ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو سنت ہی ہے نا. یعنی معاذ اللہ یہ ذہن بن گیا کہ سنت تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں عمل کرنا نہیں کرنا. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا حج کے دنوں پر لے جاؤں, راشد بھائی حج پہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے, تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو وہاں لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے, سوال پوچھنے, تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ منا میں جو راتیں گزارنا ہے نا یہ سنت ہے, اچھا رمی کرنا جو ہے یہ واجب ہے, تو پتہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم رات نہ گزاریں تو کوئی دم تو نہیں ہوگا نا, کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا, بس سنت ہی ہے نا. اچھا جو واجب ہے وہ بتا دیں. اس وقت اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار حج کے سفر میں بھی آپ سنتوں کو چھوڑنے آئے کیوں ہیں؟ یعنی مجھے بتائیں کہ ہم حج کرنے عمرہ کرنے جاتے کیوں ہیں، عبادت کرنے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے، اور وہاں بھی ہم راسانیاں ایسی ڈھونڈیں کہ سنتیں چھوڑ دیں. ارے عاشق رسول کو پتا چل جائے نا کہ یہ کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو بس بندہ دیوانہ وار وہ کرنا شروع کر دے. اب ذرا میں آپ کو دو راستے بتاتا ہوں. اس وقت ہم ایک بہت اونچی عمارت کی چھت پر بیٹھے ہیں، میرے رائٹ پر بھی آپ کو بہت دور دور تک شہر کراچی نظر آ رہا ہوگا، میرے لیفٹ پر بھی نظر آ رہا ہوگا. میں مثال دیتا ہوں، دائیں طرف اگر دائیں طرف والا روڈ لے لیں تو یہ روڈ جو ہے کراچی کے آپ یوں سمجھیے صدر کا ایریا اور یوں سمجھیے شارع فیصل، اور یہ شاید اس طرف چلا جائے گا راستہ، ٹھیک ہے نا. اچھا بائیں طرف والا جو روڈ ہے ماشاءاللہ ہمارا فیضان مدینہ بھی یہاں ہے تو پھر گلشن اقبال اور یہ راستہ، میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو روڈ ہیں، دو راستے ہیں. اب ان دو راستوں کو سمجھیے، ایک جنت میں جانے والا راستہ ہے اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے. میں بتاتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پہلے میں وہ کیا کام کرنا ہے بعد میں بتاتا ہوں. ایک راستہ وہ ہے، ایک روڈ وہ ہے کہ اس پر چلیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ اس پر چلیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ یہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، بتائیے کون سے راستے پر آپ چلیں گے؟ جنت میں جانے والا، اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کوئی اور راستہ تو چوز کر ہی نہیں سکتا نا مسلمان. اب آئیے میں ان دونوں راستوں کے بارے میں خود سے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ روڈ آپ کو مل گیا، اب آپ کی مرضی. اب دوسرا روڈ سنیے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اب طے آپ نے کرنا ہے کہ پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے سنتوں پر عمل کر کے، یا سنتوں سے منہ موڑ کر نبی پاک کے دشمنوں والے انداز اپنا کر. معاذ اللہ اگر یہ سننا چاہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، خود سوچئے، خود فیصلہ کیجئے. یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائی ہماری بہنیں کس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ ایک تو لباس کی سنتیں ہیں، ایک اپیئرنس کی سنتیں، کھانے پینے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں وہ بھی نہیں ہیں، اور کردار تو سنتوں سے بہت زیادہ خالی ہے. خدا را غور کیجئے، اگر آپ کو یہ چیک کر رہا ہونا کہ میں کتنا سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کبھی اکیلے میں، اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے سراپے میں کیا ایسا ہے جو مجھے دیکھ کر پتا چل جائے میں نبی پاک کا امتی ہوں، کس کا غلام ہوں. ارے ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں جا رہے ہوں تو لوگ کہیں یہ نبی پاک کا غلام، ان کا امتی جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ایسے ایسے واقعات ہیں ناظرین، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ہمارے دیگر زمانوں کے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی صحابہ کرام نے تو کیسے کی. اچھا ان سنتوں پر عمل کی جس پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا تھا. عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آپ کا آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو اپنی پیاری بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ، یہ تو بتاؤ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا وہ کون سا تھا، اور آپ کا کفن کیسا تھا، کتنے کپڑے تھے؟ تمنا یہ تھی کہ زندگی تو سنت کے مطابق گزری، کفن بھی سنت کے مطابق ملے، دن بھی کاش وہی مل جائے جس دن پیارے آقا دنیا سے پردہ فرمایا. یعنی یہ عمل تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس ایک بھنی ہوئی سالم بکری تھی اور وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے بلایا کہ حضور آپ آئیے نا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، دعوت دی ان کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں. یعنی یہ منع نہیں تھا، مگر نبی پاک نے جو کھایا، پیارے آقا نے جیسی زندگی گزاری، کوشش یہ ہوتی تھی کہ exactly وہ کاپی کی جائے. مگر آج تو ان سنتوں سے بھی مسلمان دور ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ عمل کرو. پیارے آقا نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، مسلمان نہیں رکھتے. پیارے آقا نے ایسے کئی باتوں میں حکم دیا، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، مگر آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے. آنکھوں کے نماز کے بارے میں فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں. احکام جو دیے گئے وہ عمل نہیں ہو رہے، سنتوں سے تو بہت دوری ہے۔ ناظرین پلیز، نبی پاک کا حق ہے ان کی امت پر کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اللہ کرے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سنتوں پر عمل کریں۔ ہاں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے لیکن ان کی سنتوں پر عمل کر کے جانا ہے۔ امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا، اللہ کرے کہ بس ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے اور زندگی ایسی گزرے۔ آپ لکھتے ہیں،
تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے
رسول اور سنت رسول پر عمل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کر کے مسکرا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، مطلب وہ ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی مسکرانے کی، گویا زبانِ قال سے نہیں زبانِ حال سے انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کی ادا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تھا وضو فرمایا اور وہ مسکرائے تھے۔ تو صحابہ کرام ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس پر عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا، مگر تلاش کرتے تھے کہ پیارے آقا نے اس موقع پر کیا کیا، ہمیں معلوم ہے نبی پاک نے کس موقع پر کیا کیا، کھانا کیسے کھایا، لباس کون سا پہنا، گفتگو میں کیا اختیار کیا، کن چیزوں سے پیارے آقا کو ناپسندیدگی تھی، کن باتوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچا کرتے، ہمیں بچنے کا حکم دیا، سب معلوم ہے پھر بھی نہیں کرتے۔ اب آپ غور کیجیے۔ بلوچی مبلک کی طرف چلیں گے، پھر آپ کی کالز لیں گے۔ جی
الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دومی حق کے اتباع سنت رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں سنتان سر عمل کنک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مبارک سیرت و سنت سر عمل کنک، ہر مسلمان سر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دوران صحابیانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سنت سر عمل کو تھا، مرچی کہ ماں مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں گناہ محبت دعویٰ کرنے کے مائے محبت کرنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم گناہ پہلے ماں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اما ہدا آیا کہ مارا گوشک بتگا ماں این سرا عمل چا نہ کنے، اے میں محبت اسے اچھے کمزور بھی کہ محبت یک تقاضا اسے کہ تو امائی گناہ محبت کرنے کے آئیے عرش ابر امن، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سنتان سرا عمل کرنے گا میں دنیا بھی بہتر بھی اور میں آخرت بھی بہتر بھی۔
مختلف زبانوں میں نبی پاک کا ذکر خیر، حقوق مصطفیٰ پر مدری پھول لے رہے ہیں، آئیے کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں۔
عبدالحبی بھائی میں سبحان تاری فیصلہ بات ورز کردہ پہ ہوں، ہائی سب تاڑا سلسلہ عالم تیرا پروانہ الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ، میں میری فیملی الحمدللہ اس سلسلہ دیکھتے ہیں، ہائی سب تاڑی بارگاہ عرض کے پنجابی کوئی شعر کوئی نعت پیش کر دو، جزاک اللہ خیر
انشاءاللہ۔ اور کال دیجیے گا۔
عالم تیرا پروانہ دا اسی بہترین سلسلے سے ہرا مدنی چینل چلے اور دا سلسلے بندہ بھاس چوکٹ ہو رہے دا مدنی چینل اور اینو نہ ہرا موضوع ہے بھاس جانو سے موضوع سے اور او موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزارش کے علم تان کہہ رہے دا اینو نہ سلسلے ضرور ہو رہے مدنی چینل۔
جی پشتو کال تھی،
بروئی
بروئی بروئی بروئی زبان میں کال تھی، بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں کال کی۔ پنجابی کلام کا شعر کا کہا، ایک شعر انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور بہت ہی پیارا شعر ہے، مشرق کلام ہی بہت پیارا ہے۔
کر کے دعا سونا سورج نو موڑتا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑتا، آپے چل توڑتا دے آپے چل جو
سب سالو سالو
قسم خدا دی میں
سب نالو پیارا تالیاں زلفا والا دکھی دلا دی سہارا تالیاں زلفا والا دکھی دلا دی سہارا
قسم خدا دی میں
سب نالو پیارا پیارا
قسم خدا دی میں سب نالو پیارا
کسی کو کنفیوژن نہ ہو جائے, دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ, مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں.
سبحان اللہ.
تصویر کی جب بندہ کوئی تعریف کرتا ہے یا تصویر کو دیکھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا, اس کو بنانے والا کیسا ہوگا. نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ نور کے وہ مظہر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نائب ہیں. اس دنیا میں ہم سب کے لیے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے, تو سبحان اللہ. اور آج ہم نے قرآن کی آیت بھی تو سنی, مزید ایک کچھ آیتیں سنیں گے تو یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا کہ رسول پاک کی محبت, رسول پاک کی اطاعت, نبی پاک کی خوشی, گویا یہ رب کی خوشی ہے, یہ رب کی اطاعت ہے اور یہ رب کا حکم ماننا ہے. کیونکہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے, جو اگلا حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر, وہ ہے اطاعت رسول. یعنی پہلے ہم نے پہلا حق ڈسکس کیا ایمان بالرسول, دوسرا اتباع سنت رسول یعنی سنت رسول پر عمل کرنا, فالو کرنا, اطاعت رسول یعنی نبی پاک جو فرما دیں, جو آرڈر دے دیں اس کو فوراً اوبے کرنا, لبیک کہنا اور اس پر عمل کرنا. میرے بیچے اسلامی بھائیو, ہر امتی پر رسول خدا عز و جل کا حق ہے کہ ہر امتی ہر حال میں, ذرا الفاظ سنیے گا, ہر حال میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرے, اور آپ جس بات کا حکم دیں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور نہ کرے. کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہر امتی پر فرض عین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اپنا حکم ماننے کا فرمایا, ساتھ ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا. ترجمہ کیا بنا, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. اچھا جب حکم رسول پاک کا مانیں گے پھر کیا ہوگا؟ آگے آیت میں فرمایا سورہ نساء میں, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر بکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ جو حکم قرآنی ہے, صحابہ کرام نے جب یہ سنا ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا, کس طرح نبی پاک کی ہر بات پر لبیک کہتے, تصور ہی نہیں تھا کہ پیارے آقا کچھ فرمائیں اور صحابہ اکرام کچھ اور کریں. ایک واقعہ سناتا ہوں, مشکات شریف میں حدیث کی کتاب ہے, یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو, اس کو کسی اور استعمال میں لے لینا, آپ نے پہننا نہیں ہے مگر سونے کی انگوٹھی کسی اور استعمال میں لے لی جائے. اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم, جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو اب میں اس کو انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. ذرا غور کیجئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا منع کر دیا اب ہمیں اس پر عمل ہی نہیں کرنا ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیں بھی مل جائے. پہلی ہماری زندگی کی کوشش یہ ہو کہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئے گا, یہ نبی پاک کی کہیں ناپسند تو نہیں, پیارے آقا کے کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں. اور اگر ایسا حکم آ جائے نا تو پھر یہ سوچنا نہیں اس میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا, کرنا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. تو وہ جو ہے نا پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں.
نبی سے جو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے.
کیا کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا یعنی آپ کے فرامین پر عمل کرنا, اس کی سب سے عمدہ اور روشن مثال صحابہ کرام کی سیرت ہے. صحابہ کرام میں دو طبقے ہیں, بعض مہاجرین ہیں بعض انصار ہیں. دونوں کے کردار میں یہ پہلو ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا سب کچھ قربان کر دینا ہے. مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے, ان کے گھر والے, رشتہ دار, ان کا کاروبار, ان کے اموال سب وہاں موجود تھے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکم فرمانے پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم فرمایا تو انہوں نے کسی بس و پے سے کام نہ لیا, اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, مال کو چھوڑ دیا, اور انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. پھر مدینے میں جو مسلمان موجود تھے, جو صحابہ کرام موجود تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو حکم ارشاد فرمایا, تعلیمات ارشاد فرمائی, تو انہوں نے اپنے ذاتی مال میں مہاجرین صحابہ کرام
کو شریک
کر لیا.
سبحان اللہ.
ہم سے مال کا یا اس انداز میں تو اب تقاضا نہیں کیا جاتا, اب تو حالات وہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کتنی مشکلات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والا معاملہ کیا,
اپنا مال بھی ادا کر دیا, گھر بھی آدھے دے دیے, کاروبار میں پارٹنر بنا لیا. یعنی نبی پاک کا حکم آ گیا تو پھر دیکھا ہی کچھ نہیں نا.
آپ نے جو پنجابی کا فرمایا, فارسی میں بھی کہا جاتا ہے عقل قربان کن پیش مصطفیٰ. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جدا ہے, کسی اور کی بات سننی ہے تو سن کے سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جہاں سوچنا نہیں ہے, جو حکم آیا اس کی لوجک سمجھ آئے نہ آئے. یہ حکیم عز و جل کے, رب تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں, ان کا فرمانا رب ہی کا فرمانا ہے, آنکھیں بند کر کے.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور یہ واقعی اگر ایمان کہتے بھی اسی کو ہیں, آج کل یہ تھوڑا سا جس کو آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا لبرلزم آ گیا ہے, ماڈرنزم آ گیا ہے, کہ لوگ لاجک پوچھتے ہیں کہ یہ سنت کا کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اسلام کا یہ حکم کیوں ہے. ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کیوں پوچھنے والے. مجھے ایک بات بتائیے, جو لوگ کہتے ہیں جناب اسلام کے کچھ قوانین ہیں جو سمجھ نہیں آتے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے ہیں. کیا ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ نبی پاک کو آخری نبی مانگتے ہیں. کیا ہم نے جبریل امین کو آسمان سے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لیتے ہوئے اترتے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا. ہم قرآن کو رب کی کتاب مان, اتنی ساری باتیں غیب کی مان لی, اور اب چند وسوسوں کے بعد پوچھتے ہیں جناب یہ حکم کیوں ہے, تو یہ لاجک کیوں ہے. ارے ہم ماننے والے, ہمارا کام لبیک کہنا, اطاعت کرنا ہے. کتنی پیاری مثال دی مہاجرین اور انصار کی, مجھے وہ یاد آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, جب یہ مکے سے مدینے پہنچے, بہت ویل وردی بڑے مالدار صحابی تھے, مگر ایمپٹی ہینڈڈ پہنچے, کچھ بھی نہیں تھا, سب مکے میں رہ گیا تھا. تو اب جن صحابی رسول کو ان کا ساتھی بنایا گیا, انہوں نے, ان کے پاس مکان دو تھے, انہوں نے ایک مکان دے دیا, اپنا مال آدھا کر کے حضرت کو دے دیا, اور فرمایا میری دو بیویاں ہیں, آپ ایک کو پسند کر دیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے عدت کے بعد شادی کر لیجیے گا. آپ نے نہ ان کا مال لیا, نہ ان کا مکان لیا, نہ ان کی زوجہ سے شادی کی. خودداری بھی دیکھیں, ادھر سے قربانی ضرور تھی. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو, مجھے کاروبار کرنا آتا ہے. پھر انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اللہ نے اس پہ پھر برکت ڈال دی, پھر مالدار ہو گئے. تو یہ تھے وہ صحابہ. نبی پاک کا حکم آیا, پھر سوچنا نہیں ہے, پھر سب لبیک کہنا ہے. یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہمیں عملی طور پر بھی سنتوں پر بھی تو لبیک کہنا ہے نا، ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کو دبا کر بھی تو لبیک کہنا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حرام نہیں دیکھنا، میں نے حرام نہیں دیکھنا، میں نے حرام نہیں سننا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے حرام کمانا نہیں ہے. اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا کی سنت اور اطاعت پر گزاریں گے پھر دیکھیں نبی پاک کی کیسے کرم نوازی ہوگی. اور یہ حق ہے، جی ہاں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے حکم کو فالو کریں. کیا فرمائیں گے اختر بھائی؟
تمام خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کا تن کو الحمدللہ دا حق دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پمنگ واندے چے منگا دا غی اطاعتو کو یو مخ کے منگا سنت واندے خبرو کا پتا دے کی واندے با عملو کو آیاو دے اطاعت رسول، یعنی سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوے پاغی ماندے با عمل کو. دیکھ یو روایت راغلے دے کہ یو صحابی رسولو اگا مز لرالو جمعی مز لرالو اگا دا جمعیت نا باہرو او نبی علیہ السلام جمعیت کے دن نا خطبہ برکولا ایو کس اچھے ادرے دو نبی علیہ السلام اگا لہوی جا تاسو کی نئی تا کی نا اگا آل تا باہرو اگا آل تا کی کی ناستو
اللہ اکبر.
او چھے اگا چھے جا مزو شو بیا نبی علیہ السلام اگا تا پوسو کو چھے دن مز کے کارن شوی بیا رسول اللہ ذرا آتلما دروازی نا بارو مستاسو آواز آلو چھے کی نئی زاغ و خال تک ناستما ما تاسو لن دی ویری دا سے جذبہ وا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی آغا وقت باغی واندی عمل کول پکار دے اللہ تبارک و تعالی دے مغلہم پدا سے جذبے واندی عمل کول توفیق را.
بڑی پیاری بات. یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے کہ مسجد شریف میں جتنے بھی نمازی ہوتے بلکہ بعض اوقات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک جو ہے، یعنی آج تو مائک کے ذریعے اپنی آواز پہنچاتے ہیں، پیارے آقا کی آواز ایکولی تمام صحابہ کو پہنچا کرتی تھی. اور سبحان اللہ حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ تھے، تو بتائیے نا سب تک آواز کیسے پہنچی. نبی پاک کے خطبے کی آواز پہنچتی تھی، میرے آقا کی آواز کا یہ معجزہ تھا. اور ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے نا وہ نابینا تو تھے مگر کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو سماعت سے محروم ہو. یہ بھی نبی پاک کی آواز کا معجزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا پیغام حق دینے آئے تھے، تو ہر صحابی وہ سن لے، جو پیغام ہے وہ سب تک پہنچے. تو ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت جو ہے وہ سماعت سے محروم ہو. ہاں نابینا تھے مگر نبی پاک کی آواز سن لیتے تھے تاکہ وہ احکام خداوندی اچھے طریقے سے حاصل کر لیں. تو کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جگہ صحابہ کرام تھا کہ تشریف کھنی اچن پا رستے میں کوئی گھر ملاحظہ کرو کہ صحابی جو گھر ہوئے عالی شان ٹھہر ہوئے ہو، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کچھ ارشاد نہ فرمایو پانا نہ کہ ناپسندیدہ اظہار کرو اور نہ گواہ جو اظہار فرمایو تو ونی پانا مسجد نبی شریف میں ونی تشریف رکھیا تو تھوڑی دیر پہلے وہ ہی صحابی رسول جن کو گھر ہوئے تو جن وہ حاضر تھے تو حضور جو ان کے پن روکے موڑے چڑھو تو صحابہ والا حیران نہ پریشان تھا تو حضور تو مجھے کھلی دسندہ ہوا اج مسا کلام نہ تھا فرمان کو دسن کون تھا تو پانا صحابین کا پوچھو حضور اج مسئلہ چاہ ہے تو صحابہ کرام عرض کر اسا رستے میں اچوں پا حضور تاجے گھر کے ڈٹھو آ تھی سکے تو حضور کے تاجو گھر جو پسند نہ آیا تو صحابہ رسول جو کو کلام ہی کو نہ کہو ونی کر سبنی کا پیڑا پانچ گھر ڈھائیں پانچ گھر زمین تھا سفا ملا مٹ کے چلیں پوری اچھی حضور کے بارگاہ میں رسول اللہ پانچ گھر کے کہرائے چلو ہے تو یہ صحابہ کی سیرت ہوئی صحابہ جو جو طریقہ کار ہو تو جن آقا علیہ السلام جو حکم اچھی والے اتنے لوجک نہ دسبیا اتنے سوچ بنا ہے بس اتنے عمل کب ہوا.
ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل کرنا آج سے شروع بھی کر دیں تبھی تو امتی پر جو حقوق ہیں وہ پورے بھی تو کرنے ہیں نا. تین حقوق آج ہم اپنے سلسلے میں بیان کر سکے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ بقیہ پانچ حقوق جو ہیں اور بڑے پیارے حقوق ہیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا کیونکہ اسی میں محبت رسول ہے، ذکر رسول ہے، مدح رسول ہے، حاضری مدینہ کا ذکر ہے. تو کچھ عشق والی باتیں ہوں گی اور سمجھیں گے کہ ہم ان حقوق پر عمل کر بھی رہے ہیں جو صرف زبان کے جو ہے وہ باتیں کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. ہمارے راشد بھائی ہمیں ایک درود پاک سکھایا کرتے ہیں، بتایا کرتے ہیں، اور اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ.
پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے جو امتی پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ہم ایک بڑا شاندار درود پاک سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ درود پاک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے. پہلے اس کی فضیلت سنتے ہیں, پھر اس درود پاک کے الفاظ کو پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. وہ کون سا درود پاک ہے؟ مل کے پڑھتے ہیں, جز اللہ عنا محمدن
محمدن
ما ہوا اہلو مہر خدا نور نور, دل ہے سیاہ دن ہے دور, شب میں کرو چاندنا تم پہ
کروڑوں درود. سبحان اللہ, ذرا غور کریں, 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں, اور چاہیے کیا, اور درود ایک کتنا مختصر ہے, جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو, یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں, کم از کم روز کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. درود پاک واقعی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھتے رہیں اور نیکیاں لوٹتے رہیں. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا, آصف بھائی سنائیں, اور ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہ ہے کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام.
مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام.
ماشاءاللہ. ناظرین, اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ. جی
دوشم میری سارس ہے عالم تیرا پروانہ.
ناظرین, آج سنت رسول میں ہم کون سی سنت سیکھیں گے؟ پہلے چلتے ہیں عربی مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. عربی آقا کی سنت ہے نا, آئیے مبلغ دعوت اسلامی عربی زبان میں ہمیں سنت اور آداب بتائیں گے. یاد رہے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, کیونکہ انشاءاللہ اردو سب ٹائٹل بھی ہوگا, آپ اردو میں پڑھ سکیں گے کہ عربی مبلغ کیا بول رہے ہیں.
لكل شيء في الاسلام آداب واخلاق, فالمجالس لها سنن وآداب, فهذه وقفة موجزة لبيان بعض آداب الجلوس والمجالس التي يجب على المسلم أن يراعيها. كما قيل إن لكل شيء زينة, وزينة المجالس آدابها. وقال الشاعر لكل شيء زينة في الورى, وزينة المرء تمام الأدب, قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الأدب. إليكم بعض آداب الجلوس. اختيار المكان المناسب للجلوس بأن لا يجلس على الطريق, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس على الطرقات, ومنها عدم الجلوس بين الظل والشمس, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. ومنها خلع النعال عند الجلوس, كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلستم فاخلعوا نعالكم. ومنها استقبال القبلة, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء زينة, وزينة المجالس استقبال القبلة. هذه بعض آداب الجلوس فقط, وهناك آداب للمجالس, ومن هذه الآداب المحافظة على الذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى. ومنها أحبتي السلام عند الدخول والخروج, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم, فإذا أراد أن يقوم فليسلم. ومنها عدم التفريق بين الاثنين إلا بإذنهما, لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأخيرا المحافظة على كفارة المجلس, وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يجعلنا من أتباع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم.
ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے, اور اگر آپ یہ حقوق مصطفیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی پیاری بک ہے سیرت مصطفیٰ, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر دیجئے اور ابھی سے اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیجئے. بہت پیاری کتاب مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے اور اس کتاب میں ہی حقوق مصطفیٰ کا پورا ایک چیپٹر ہے, آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیجئے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ بقیہ جو حقوق مصطفیٰ ہے اس کا بیان ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دوشم میری لس ہے عالم تیرا پروانہ,
خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.